الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کرامات منسوب ہیں اور جو مشہور العام ہیں وہ تو قصے کہانیاں ہیں، کرامات نہیں ہیں. ولی کی کرامت ہوتی کیا ہے؟ نبی جو اللہ کا مبعوث ہوتا ہے اسے معجزہ عطا کیا جاتا ہے بطور نبوت کی دلیل اور شہادت کے. جب کفار سے مقابلہ آتا ہے وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں یا نبوت کی دلیل مانگتے ہیں، تو اللہ کا نبی وہ معجزہ بطور دلیل پیش فرماتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ بعثت کے وقت سارے معجزات عطا کر دیے جاتے ہیں، کوئی بعثت کے وقت بھی عطا ہو جاتے ہیں، کچھ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کریم عطا فرما دیتے. ولی کی کرامت نبی کے معجزے کی فرا ہوتی ہے. نبی کو براہ راست اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، ولی کو باتباع نبی. معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اسے نبی کا معجزہ کہتے ہیں. ہوتا ہے اسبات حق کے لیے، محض عجائبات دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، حق کو غالب کرنے کے لیے ہوتا ہے. ولی کی کرامت چونکہ معجزے کی فرا ہوتی ہے، اس لیے ولی کی کرامت بھی ایک حق کے لیے، یعنی حق کو حق ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور باطل کے مقابلے میں ہوتی ہے. تو کرامت کا یہ مطلب نہیں کہ محض عجائبات نظر آتے رہیں اور لوگ پیچھے لگ جائیں اور تماشا بن جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا. شعبدے اور کرامت میں فرق یہی ہے کہ شعبدہ باز جو ہوتا ہے وہ جو کمال دکھاتا ہے وہ لوگوں کو مسخر کرنے کے لیے اور خود کو لوگوں میں بڑا بنانے کے لیے کرتا ہے. ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ دین کے غلبے کے لیے ہوتی ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو کوئی ایسا کام جو عقل کو عاجز کر دے اور اسباب ظاہری سے ممکن نہ ہو، کسی ولی کے آس پہ صادر ہو، اور تب صادر ہو جب کفر اسلام کا مقابلہ ہو تو اسلام کو غالب کرے، اسے کرامت کہتے ہیں. ہر عجیب بات کرامت نہیں ہوتی ہے. بعض باتیں بڑی عام سی ہوتی ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اسے کرامت کہہ دیتے ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت سے کرامات مشہور ہیں، صاحب کرامت بزرگ تھے. یہ جو بات عرف عام ہے بہت مشہور ہے کہ آپ کا قدم مبارک قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کی گردن پر ہے. یہ قیامت تک تو کسی نے بات میں گھسیڑ دیا، قیامت تک کی بات نہیں، ان کے زمانے میں جو مراد بات ان کے تھے وہ انہی کے تھے، کسی دوسرے کو نصیب نہیں تھے. ان کے عہد میں جو مراقبات ان کے تھے وہ انہی کو نصیب تھے، اور ان کے مقابلے میں شاید اس زمانے میں کسی کو نصیب نہیں تھے. مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن عالم حیرت عالم امر کے کسی دائرے میں ان کا وصال ہوا، اور یہ بہت بلند مقام ہے. سارے عرش گزر کر عالم خلق ختم ہو کر عالم امر شروع ہوتا ہے. تو اس وقت یہ بات درست ثابت ہوتی تھی کہ ان کے برابر مراقبات اور کسی میں نہیں ملتے، کتابوں میں بھی کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا، اور دوسرے ذرائع سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے منازل کا کوئی ولی اللہ اس وقت ان کے زمانے میں نہیں تھا. قیامت تک تو اللہ کی بڑی مخلوق آئے گی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت تو قیامت تک چلے گی، تو ان میں اگلے لوگ، آپ کے قریب والے لوگ، زیادہ قریب والے یا آپ سے نزدیک تر والے لوگ بہتر ہوں گے، یا بعد میں آنے والوں میں بھی کوئی اچھے لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس بارش کی ہے جو جم کر برستی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی آہستہ ہوتی ہے، لیکن جب بارش ختم ہوتی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ جو پہلے برسی وہ زیادہ تھی، جو بعد میں برسی وہ زیادہ تھی۔ مراد حضور کی غالباً یہ تھی کہ ہر طرح کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ قرآن کریم نے بھی تین درجے بیان کیے ہیں، بہت اعلیٰ بلند درجے والے، پھر اصحاب راست دائیں ہاتھ والے، اور پھر تیسرا درجہ نافرمانوں کا بائیں ہاتھ والے۔ تو پہلے درجے میں فرمایا سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، کہ پہلے درجے میں بھی گروہ در گروہ صحابہ تابعین تبع تابعین پہلے طبقے کے لوگ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آخر زمانے کے بھی ہوں گے جو اس پہلے درجے میں پہنچے۔ تو جب تک اللہ کی کائنات، یہ دنیا، یہ نظام باقی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہر شخص اپنے عہد میں ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مریم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ کائنات کی عورتوں میں افضل ترین ہیں، تو وہ بھی علماء کرام اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کے عہد کے متعلق تھا، ورنہ بعد میں تو ازواج مطہرات بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے۔ اور ہر زمانے کی بات ہوتی ہے، تو یہ بات حضرت کے بارے بھی حضرت کے زمانے کی ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے، آپ سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ جنات کو انسان سے اتارتے وقت ان کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ مجھے بڑا تجربہ ہوا، اور بے شمار لوگ اس مرض کے اب بھی آتے ہیں، اور بڑے بڑے تماشے بھی ہوئے، تو مجھے تو جب سابقہ پڑا ہے کسی جن والے سے، تو جن کو ڈانٹا ڈبکا ہے، بلکہ بعض اوقات بکواس بھی کیے ہیں کہ دفاع ہو جاؤ، یہ کرو، اس کے بعد پھر نہیں آیا، پتہ نہیں کون کس کا نام لیتا ہے۔ یہ جو پیشہ ور بنے ہوتے ہیں جنات کا کاروبار کا، یہ تو خود ان میں تو میرا خیال ہے ایمان بھی کوئی نہیں ہوتا، اور ان کا سارا روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے غیر مستند بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے تماشے ہم نے دیکھے، لوگوں کو جنات کی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، دسمبر کے دن تھے، سخت سردی تھی، اور میری اسٹانگ میں کچھ درد بھی تھا، تو یہاں منارے کا ایک لڑکا تھا، ابھی زندہ ہے وہ، اسے جن پکڑتے تھے، ایک دو دفعہ میرے پاس آیا، تو میں نے کہا آج یہاں بیٹھو، نماز روزہ کرو، اللہ اللہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھ سے اللہ اللہ ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے ٹھیک کرو۔ میں نے کہا ویسے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوتے جاؤ۔ پھر ایک بہت بڑا جنات کا عامل ہوتا تھا جیلم، میں نے اسے کہا، وہ آ گیا، دو تین دن اس کے ساتھ لگا رہا، پتہ نہیں کیا کرتا رہا، دم چھو رات دن کرتا رہا، اور تیسرے دن وہ چلا گیا۔ تو میں دوپہر کو برآمدے میں بیٹھا تھا، تو اس لڑکے کا والد آیا، اس کے پاس پانچ روپے تھے، پانچ روپے کا نوٹ تھا، ان دنوں پانچ روپے کی بھی قیمت ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جی یہ آپ لے لیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا اسے، کیوں اٹھایا پانچ روپے؟ تو کہنے لگا جی وہ عامل جو آیا تھا وہ چلا گیا، اور جاتے وقت ہم نے اسے سو روپیہ دیا تھا۔ تو ابھی میرے بیٹے پر جن آیا تو اس نے ہمیں 105 روپے دیا، اور اس نے کہا تم نے 100 روپیہ کیوں دیا تھا؟ وہ بس میں جا رہا تھا نورپور کے قریب، میں اس کی جیب سے 100 نکال لایا ہوں کہ میں تو وہی ہوں، مجھے نکالا تو ہے نہیں، تو یہ سو کس کا لے کر جا رہا ہے؟ تو غلطی سے اس کے ساتھ اس کے پانچ روپے بھی آ گئے، وہ سو اس طرح دو رہا تھا، اس میں پانچ اس کے بھی تھے، تو وہ میں نکال رہا ہوں، یہ سو تم اپنا رکھ لو اور یہ پانچ حضرت کو دیا، انہوں نے اس کو بلایا تھا، تو یہ پانچ واپس کر رہا ہوں. میں نے کہا جب جیل میں جا کر دیا مجھے میرے گلے کیوں ڈالتے؟ بہرحال وہ وہاں پانچ چھوڑ کر چلا گیا. تو وہ اس کو لڑکے کو پکڑ لیتے تھے، باہر بھگا لے جاتے تھے. بہت بلند پہاڑی ہے ہمارے گاؤں کی، نیچے پیچھے بہت بڑی گہری ویلی ہے، وہ اوپر سے پکڑنے جاتے تو اس کی آواز نیچے سے آتی، اسے اٹھا کر نیچے لے جاتے، وہ نیچے گرتے پڑتے نیچے پہنچتے تو وہ اوپر ہوتا، اس طرح ان سے تماشا بنا رہا تھا. وہ چلتا رہا. ایک دن سردیوں کی شام کو انہوں نے پکڑا، بھگا 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 کر رات 9-10 بجے تک انہیں خراب کرنے کے بعد وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر اسے لے گئے، ایک چٹان سی تھی اس پر رکھ دیے. یہ جو سڑک جاتی ہے سڑک کے کنارے وہ چٹان ہے، منارا گاؤں سے نیچے اترے تو تنگ موڑ ہیں، ان کے ساتھ اوپر چٹان نظر آتی. اس چٹان پر رکھ دیا اور جنات متمثل ہو سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو عام آدمی کو بھی نظر آ سکتے ہیں. تو انہیں جنات، عورتیں، مرد، بچے نظر آتے، بہت سے وہاں تھے، اور وہ چھریاں تیز کر رہے تھے کہ ہم اس کو ذبح کریں گے، تم گھر سے جاؤ، کچھ چارپائی وغیرہ لے آؤ اور لاش لے جانا. منارے اڈے پہ رات گئے تک ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے، کوئی گپے ہانک رہا ہوتا ہے. وہ سارے ہوٹلوں والے بھی چلے گئے، گاؤں کے بہت سے لوگ بھی چلے گئے. انہوں نے اس وقت تو بجلی نہیں تھی، گیس جلائے ہوئے تھے ہوٹلوں والے، وہ گیس شیس بھی اٹھا کر وہیں لے گئے. تو نیچے انسانوں کا ہجوم ہو گیا، اوپر چٹان پر جنات کا. بسیں گزر رہی تھیں، کوئی بسیں بھی رکی شکیں، تو جنات نے پکار کر انہیں کہا بسوں والوں کو کہ تم نکل جاؤ، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو تماشا بن گیا. میں لیٹا ہوا تھا اپنے کمرے میں اور لیمپ رکھا ہوا تھا، سرحانے مطالعہ کر رہا تھا، رضائی لی ہوئی تھی، ٹانگ میں درد تھا. تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بار گیٹ، ہمارے گیٹ پہ دستک کوئی نہیں دیتا، بند ہو گیا تو مطلب ہے بند ہو گیا، پھر کھلے گا تو بات ہوگی. تو کسی نے دستک دی، بڑی عجیب بات لگی. ملازم نے دروازہ کھولا، وہ بندہ اندر آ گیا. میری اہلیہ کا رشتہ دار تھا، اس نے شور شار مچایا، بی بی نے اندر کا دروازہ بھی کھولا. تو وہ بڑا پریشان، اور جی وہ ہمارے بچے کو ذبح کر دیں گے. تو وہ میرے پاس نہیں آئی. میں نے کہا یار مجھے تو تکلیف ہے، درد بھی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، سردی سخت ہے، چلنے میں بھی دشواری ہے، تو تم جاؤ میری طرف سے انہیں کہنا کہ وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، وہ چلے جائیں. تھوڑی دیر ہوئی پھر آ گیا. پھر کیا ہے بھائی؟ وہ جی میں گیا تھا، مجھے لوگ آگے نہیں جانے دیتے. میں کہا تم لوگوں کی طرف کیوں گئے تھے؟ تم سیدھے جنوں کی طرف جاتے، انہیں کہتے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، چلے جاتے. تم لوگوں کی طرف گئے، مجھے لوگ کہتے تھے تمہیں بھی مار دیں گے. وہ خیر کھپ شپ ڈالی، اس نے مجھے جانا پڑا. تو لوگ آگے کھڑے تھے، درمیان سے ایک راستہ سیدھا جاتا ہے، وہ میرے ساتھ تھا. اس راستے پہ تھوڑا قریب ہم گئے تو آگے سے شور آیا، کون ہے ادھر، کیوں رہا ادھر، چلے جاؤ. مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے کہا تمہاری ایسی تیسی کنجرو دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، بے غیر بھاگ جاؤ تمہاری ایسی. وہ بھاگ گئے، در 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 ہوتی تھی اس کے ساتھ پہاڑی کے ساتھ. میں چلا گیا آگے، اوپر چٹان پر چڑھا، ان لوگوں کو بلایا، وہ آگے، وہ لڑکا وہاں بے ہوش پڑا تھا. میں نے کیسے نیچے اتارو، وہ چارپائی لے آئے تھے، وہ چارپائی پہ انہوں نے ڈالا، گھر جانے تک اسے ہوش آ گیا. وہ دن اور آج کا دن نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اسے جنہوں نے پکڑا ہے کوئی، نہ کسی کا نام لیا ہے، نہ کوئی کلام پڑھا تھا، نہ کوئی دم کیا تھا. اب تک بھی جو آتا ہے میں تو بھگا دیتا ہوں، بھگ جاؤ تمہاری ایسی تیسی کنجرو بے ایمان ہو، کیوں لوگوں کو تکلیف دے، بھاگ جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا. پھر مڑ کے پتہ نہیں یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تمام سپیرے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی سانپ کا اذن لیتے وقت ان سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ تو پھر ان سپیروں کو پتا ہوگا, ہم تو یہاں چھوٹا سا نمک دم کر کے رکھ دیتے ہیں, کسی کو سانپ کاٹے وہ تھوڑا سا نمک کھا لے پتہ چلتا ہے وہی کچھ نہیں تھا. اول تو یہاں اللہ کا احسان ہے, سانپ ہیں بہت لیکن کاٹتے نہیں ہیں. آج تک کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا. ایک دفعہ کرنل بشیر مرحوم کو یہاں سانپ نے کاٹا تھا, انہوں نے اینٹ پر پاؤں رکھا تو نیچے سانپ تھا, اللہ کا شکر ہے نمک کھایا ٹھیک ہو گئے. ایک اس دفعہ گندم کی کٹائی میں ایک ساتھی کو یہاں سانپ نے کاٹ لیا تو اس نے نمک دے بھی میں رکھا ہوا تھا, اس نے تھوڑا سا نمک کھا لیا, میرے پاس آیا سانپ نے کاٹ لیا, میں نے کہا نمک وہ کھا لیا, میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. تو گندم کی کٹائی کرتا رہا, اسے تو کوئی تکلیف نہیں, ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو ہم تو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں اور کسی کا کوئی نام نہیں لیتے. اب ہندو کیا کرتے ہیں, ہندو شیطانی عملیات کرتے ہیں, کفریات پڑھتے ہیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا مجھے کوئی علم نہیں. ہندوؤں کو تو چھوڑو, کبھی وائلڈ لائف میں وہ دیکھو وہ جو سانپ پکڑنے والوں کے دکھاتے ہیں تو وہ کوئی کلام بھی نہیں پڑھتے اور سانپوں کو پکڑ کر بھگائے پھرتے ہوتے ہیں. تمام جادوگر اور شاعر بھی آپ کی شبی مبارک فوٹو استعمال کرتے ہیں. جادوگر اور شاعر جو کرتے رہے انہوں نے تو برائی کرنی ہے, کفری کرنا ہے, کفری کلمات ہی کہنے ہیں. بھائی جادوگر یا شاعر کا کہا کیا دلیل ہوتا ہے, شعر خود حرام فعل ہے اور کفری کلمات ہوتے ہیں اس میں. کوئی شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات ہوتے ہیں جن کا مفہوم جادوگر کو بھی نہیں آتا, وہ سارا کفر ہوتا ہے. اور جہاں تک شیطان کا بس چلتا ہے وہاں تک وہ ان کی مدد کرتا ہے, جہاں اس کا بس نہیں چلتا وہاں وہ جادو بھی اثر نہیں کرتا. تو یہ جادو وغیرہ یہ ایک الگ شعبہ ہے اور یہ سارا کفریات کا حصہ ہے, اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. لوگ قربانی نہیں کرتے, ان کی جگہ گیارہویں شریف کی نیاز کرتے ہیں. یہ لوگوں کا فیصلہ ہے میاں, قربانی تو اللہ نے واجب فرمائی ہے ان لوگوں پر جو حج پر جاتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں. اور یہ نعمت بطفیل نبی کریم ساری امت کو عطا کر دی گئی کہ جو حج پر نہیں جا سکتا وہ کم از کم قربانی کی سعادت سے تو بیرابر ہو. قربانی کا مفہوم میں جانور ذبح کرنا نہیں ہے, لینال لہوما و دماؤ, جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچ جاتا ہے یا اللہ خون بہانا چاہتا ہے, ایسی بات نہیں. بلکہ وہ کیفیات قلبی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جو قربانی کرتے وقت ہوتی ہیں. قربانی کیا تھی, کامل اتباع کا اظہار تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جیسا جس کی پیشانی میں اپنا نور نبوت بھی تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے امین بھی تھے, ایسا بچہ آخری عمر میں عطا ہوا اور پھر اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ بچے کی محبت, اس کا حسن, اس کا سارا پیار اللہ کی اطاعت سے ابراہیم علیہ السلام کو نہ روک سکا اور انہوں نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی. تو گویا دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس جو کچھ ہے, دنیا کی ساری محبتیں, دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک خود سپردگی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی اطاعت میرا مقصد حیات ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو اللہ کریم نے تمام امت کو اس میں شریک فرما دیا, وہ تو فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی نہ کر سکے قربانی تو کوئی جرم نہیں ہے, ضروری ان کے لیے ہے جو حج کرتے ہیں, ان پہ واجب ہو جاتی ہے. دوسرا کوئی کرتا ہے تو وہ اس کیفیت میں, ہر نیک عمل کے اپنے انوارات اور کیفیات ہوتی ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے سگے بیٹے کی قربانی کی تو ایک تو ان کے بدلے جنت سے دنبا بھیجا گیا، یہ اعزاز ہے ان کا کہ عند اللہ ذبیع اللہ کی اور خلیل اللہ کی عظمت کتنی ہے. دوسرا، اس پر جو رحمتیں متوجہ ہوئیں، وہ انوارات اور برکات جو رحمت الہی کے اس کیفیت پر ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر وارد ہوئے، اس کا کوئی حصہ، کوئی عشر عشیر کسی قربانی کرنے والے کو بھی نصیب ہو جائے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس پر ایک کیفیت کامل اطاعت الہی کی ہو اور کرم الہی کی کوئی چھینٹ اس پر بھی پڑ جائے. اب یہ گیارہویں شریف اور تیرہویں شریف اور چالیسواں شریف یہ اسلامی احکام نہیں ہیں، یہ معاشرے کی رسومات ہیں، اور رسومات احکام شرعی کا متبادل نہیں ہو سکتے. کل کو کہیں میں نماز نہیں پڑھتا اور میں جلسہ کرا دوں گا، تو وہ جلسہ جو ہے خواہ وہ شرعی بھی ہو، اس میں دین کی تبلیغ بھی ہو، سارا نیکی پر مبنی ہو، لیکن وہ نماز کا متبادل تو نہیں ہو سکتا. تو گیارہویں شریف تو اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، تو پیر صاحبان نے کھانے پینے کے لیے بنا لی ہیں اور وہ تماشا کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کے لیے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، بوریاں کی بوریاں نوٹوں کی لے جاتے ہیں تو لوگوں کو لگائے رکھتے ہیں. گھر سے تو دیتے کچھ نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں تم دے دو تمہیں ثواب ملے گا. وہ ثواب ہے تو گھر سے بھی کچھ دو، سارا جمع کر کے غرباء میں بانٹ دو. تو پیر صاحب کے تو لے کر ثواب ملتا ہے اور مریدوں کو دے کر ثواب ملتا ہے، یہ ایک نرالا فعل ہے. تو یہ کاروباری دھندے ہیں لوگوں کے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو ویسے اس لحاظ سے یہ بدعتی بڑے اچھے لوگ ہیں کہ پیروں کو مزے بڑے کراتے ہیں. پچھلی دفعہ برطانیہ میں گیارہویں شریف پر وہ پیر صاحب نے ملکہ کی بگی جو ہے بادشاہوں کی جو، وہ کرائے پر لی. اب انگریز بھی بڑی عجیب قوم ہے، یہ بڑے کاروباری لوگ ہیں، وہ ماں بیٹی کو بھی بیچ کھاتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز ملتی ہو کرائے پہ دے دیتے ہیں. 50,000 پاؤنڈ میں انہوں نے شاہی بگی کرائے پہ دے دی، اور اس میں پیر صاحب بیٹھے، اس کے آگے وہ سارا وہ تھا ان کا جو ملکہ کے ساتھ سکارڈ ہوتا ہے، گھوڑ سوار اور سپاہی یہ وہ. اور پیر صاحب بیٹھے تھے اور پیچھے مرید سڑکوں پہ دھکے کھاتے جاتے تھے، پیسے سارے مریدوں نے یہ بگھی کے جھوٹے پیر صاحب لے رہے تھے، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگلے سال ہیلی کاپٹر بھی کرائے پہ لیں گے، وہ اوپر سے پھول برس، اب اس سال وہ یہ بھی کریں گے. اعلان جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر پھول بھی برسائے گا. پھر پیر صاحب نے یہ، پیر صاحب بندے کھڑے تھے، یہ بھی فرما دیا کہ بھائی پیسے لوگوں تم ہی نے دینے ہیں، تو اس دفعہ تو صرف یہ بگی لی ہے، تو اگلی دفعہ ہیلی کاپٹر بھی لیں گے جو اوپر سے پھول برسائے گا. اب یہ دین کا کون سا شعبہ ہے، اور اس میں دین کی کون سی سربلندی ہے، اور اس میں دین کے کون سے اس پہ عمل ہو رہا ہے رکن پہ. تو یہ ساری کھانے پینے کی باتیں ہیں، دکانداری ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی نقلیں بنائی جاتی ہیں، وہ بک جاتی ہیں، پیسہ آتا ہے. دین اللہ کی امانت ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز دین ہے. ساری دنیا بھی قربان کرنی پڑے تو دین کے ایک رکن پر کی جا سکتی ہے، وہ رکن نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دنیا کی کوئی قیمت دین کے مقابلے میں پرے کافی بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے دین کے بدلے دنیا جمع کرنے کے بہانے بنا لیے ہیں، تو دیگیں پک رہی ہیں. گیارہویں گرا شریف کون سا رکن ہے بھائی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کرتے تھے؟ دین تو موروثی آیا نا، توارث سے آیا. کیا تابعین تبع تابعین کرتے تھے؟ تو ان کو دین کا رکن بنانے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی کھانا پکا کر غریبوں کو دو، اللہ راضی ہوگا، ثواب ہوگا، تو شاید کوئی اس کا بہتر اس کی صورت بھی نکل سکے. لیکن رسومات جو ہیں یہ دین کا متبادل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ پتہ میدان حشر میں لگے گا کہ ارکان دین کے مقابلے میں رسومات جاری کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا. کوئی ایسا فعل جو حضور سے، صحابہ سے، متقدمین سے ثابت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دین ہے، جو فعل آپ نے کیا دین ہے، جو بات سن کر حضور نے قبول فرما لی کہ فلاں بندے نے ایسا کیا وہ بھی دین ہے. جس بات کا حضور نے ارادہ فرمایا اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ کام نہ ہو سکا وہ بھی دین ہے، بعد میں اسے کر لینا دین ہے. جیسے تراویح کی باجماعت نماز حضور نے 3 دن پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، کہ دل تو کرتا ہے کہ روز پڑھاؤں لیکن ڈرتا ہوں کہ تم پر فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے. بعد میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حضور نے اسے باجماعت کرانے کا ارادہ کیا تھا، لہذا اسے باجماعت پڑھا جائے، چونکہ اب تو وہ کوئی بھی آنے والی نہیں، فرض ہونے والی نہیں. تو ارادہ نبوی بھی دین ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو ان سب میں شامل نہیں اور اسے آپ دین اور ثواب سمجھیں، ایسا کرنا ثواب ہے، تو یہ بدعت ہے. اور بدعت، ہر بدعت سنت رسول اللہ علیہ وسلم کو گرا کر بدعت کی عمارت بنتی. اب عند اللہ اس کا کیا ہوگا، یہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. موجودہ بینکنگ نظام جیسا کہ میزان بینک یا بینک ہیں، وہ درست ہے یا نہیں؟ اسلامی بینکنگ نظام اور بلا سودی نظام، اس کی ساری کھپی ہم نے ڈالی تھی اور حکومت نے مل کر ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ بلا سودی نظام ہم جاری کریں گے، لیکن انہوں نے ایک تالاب تو بھر دیا لیکن ایک مرا ہوا کتا بھی اس میں ڈال دیا. اب اصول یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ، یعنی 50 سے زیادہ، 51% یا کچھ حصہ نیشنل بینک کا ہوتا ہے، باقی سارے پرائیویٹ بینکوں کے حصے ہوتے ہیں. غالب حصہ قومی بینک کا ہوتا ہے، قومی بینک سارا سود پہ چلتا ہے. تو اگر آدھا تالاب ناپاک ہے تو آدھا پاک ہوگا، اب اس کا میں کیا فتویٰ دے سکتا ہوں، میں تو مفتی بھی نہیں ہوں. لیکن ان بینکوں کے جو ذمہ داران یا ان میں کام کرتے ہیں، ساتھی بھی بہت سے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، جو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نیشنل بینک ہی فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ اس سال اتنے پرسنٹ منافع دے دو، اس سال اتنے، کبھی 2 روپے بڑھا دیتا ہے، کبھی 2 کم کر دیتا ہے، ہم مجبور ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. تو یہ اس پر اندر تو کالا کیا، اوپر چونا لگا ہوا ہے، اسلامی کے لیبل لگے ہوئے ہیں، جو میری تحقیق ہے. تو میرے پاس بھی سارے وہ آتے ہیں اسلامی بینکوں والے، جو ہمارا اسلامی نظام ہے، آپ ہمارے ساتھ رکھیں اپنا اکاؤنٹ. یار میں تو اس سے بعد آیا، میں تو بینکنگ والے میں نہیں گھستا، آپ جانے آپ کا کام. تو نام تو ان کے اسلامی ہیں لیکن کام ان کے غیر اسلامی ہیں، جو میری تحقیق ہے. اس سے زیادہ کسی کی اچھی تحقیق ہو تو اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرے. میری معلومات ہیں، جو میری معلومات یہی ہوتی ہیں اخبار، ٹی وی، یا پھر ساتھیوں سے مل کر جو پتہ چلتا ہے. ایک مسئلہ جو ساتھیوں کو پیش آتا ہے کہ جب یہ بینکنگ کا نظام ہی سودی ہے تو اس میں ملازمت کیسی ہے، تو وہ میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ ملازمت کرتے رہیں، بینک سے سود نہ لیں، سود پر قرضہ نہ لیں، سود دیں نہیں بینک کو اور سود لیں بھی نہیں. ملازمت چونکہ مجبوری ہے، پورے ملک کا نظام ایسا، ایک بندہ تو اسے بدل نہیں سکتا. یہودیوں کا معاشرہ سارا سودی تھا، لیکن صحابہ کرام اپنی مزدوری کرتے تھے، ان سے اجرت اپنی مزدوری کی لے لیتے تھے. تو ایک مجبوری ہے کہ پورے ملک کا نظام ہے، اب ایک پڑھا لکھا بچہ بے روزگار نہیں بیٹھ سکتا تو کرے نوکری، اور کوئی مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن مجبوراً کرنی پڑے. تو جب تک نظام نہیں بدلتا کرو، اللہ بدلے گا تو بہتر ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مسواہ اسائیں ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکنا لیوسف فی الارض لنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بالآخر جی قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچ گئے. تو یہ جو تجارتی قافلے ہوتے تھے ان کا ایک انداز ہوتا تھا، یہ جب کسی شہر پہنچتے تو شہر کے باہر کیمپ لگا دیتے، پھر دو تین دن بڑی شہرت کرتے کہ ہمارے پاس وہ مال بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں وقت کو بازار لگے گا، فلاں وقت کو کھولا جائے گا. تو خوب چرچا کرتے، ایک دو دن اس پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتے، پھر جب وہ اپنا بازار لگاتے تو شہر امڑ پڑتا، بے شمار گاہک آ جاتے، کوئی دیکھنے آتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ خرید کے لے جاتا، کوئی گھر سے ہی خریدنے کے ارادے سے نکلتا تو یوں ان کا مال بک جاتا، تو پھر وہاں سے نیا خرید کے آگے چل دیتے. تو جب یہ پہنچے تو ان کے پاس تو یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا، جی ہمارے پاس ایک غلام ہے بیچنے کے لیے، لیکن اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، بہت خوبصورت ہے، کوئی اس کی قیمت دے نہیں سکتا. وہ اتنا پراپوگنڈا انہوں نے کیا کہ شاہی محل تک بھی شور پہنچا. پھر آخر بازار سج گیا، یوسف علیہ السلام کو بکنے کے لیے بٹھا دیا گیا. بڑے بڑے دولت مندوں نے، بڑے بڑے عمراء نے بڑی بڑی بولیاں لگائیں، لیکن وہ دینے کو تیار نہیں تھے. آخر عزیز مصر نے خرید لیا. مصرین کرام لکھتے ہیں کہ بادشاہ امالکہ میں سے تھا اور یہ عزیز مصر جو تھا یہ اس کا وزیر تھا یا نائب تھا، لیکن امور سلطنت سارے یہی انجام دیتا تھا. تو بادشاہ تو ایک طرح سے سرپرست یا سربراہ یا مالک تو تھا، لیکن سارا نظام یہی چلاتا تھا. تو اس نے خریدا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ان کے وزن کے برابر سونا دیا، ان کے وزن کے برابر مشک دیا، اور ان کے وزن کے برابر ریشمی کپڑا دیا. تو یہ قیمت لگی یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں. تو وہ خرید کر گھر لایا. زلیخا اسی عزیز مصر کی بیوی تھی. سات سال کی عمر یوسف علیہ السلام کی تھی جب والد گرامی سے جدا ہوئے. تو جب مصر میں بیچے گئے تو درمیان میں چند مہینے ہی ہوں گے، تو اسی عمر کے نو عمر بچے تھے. اور یہ زلیخا اس وقت گھر بار والی شادی شدہ خاتون، اپنے ہنستے بستے گھر والی تھی، عمروں کا اتنا فرق تھا. تو عزیز مصر بھی کوئی نو عمر نہیں تھا، کہولت کی عمر اس کی بھی 40 سے اوپر ہوگی اور زلیخا کی بھی 40 سے اوپر ہوگی، لیکن ان کے اولاد نہیں تھی. زلیخا کا حسن بھی بڑا مشہور ہے، اسے بھی مصر کی ملکہ حسن کہا جاتا تھا، حسن کی ملکہ کہا جاتا تھا. تو عزیز مصر گھر لایا اور اہلیہ سے جو زلیخا تھی کہا، اکرمی مسواہ ہو، اس کے ساتھ بہت پیار کا سلوک کرنا، اسے غلاموں کی طرح نہ پالنا، اسے اولاد کی طرح پالنا، محبت سے پالنا، بہت خوبصورت، بہت نیک سیرت، بہت بھولا بھالا، بہت اچھا بچہ ہے. اسائیں ینفعنا ونتخذہ ولدا، اس کے آثار بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو، یہ بڑا نیک بخت سعادت مند، اور اس کے آثار جتنے ہیں وہ نیکی کی طرف مائل ہیں، خوبصورت بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ نفع اس سے حاصل ہو، بہت ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، ہمارے آرام عزت آبرو کا سبب بن جائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، ہمارے اولاد بھی تو نہیں ہے تو اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ تین بندوں نے عجیب اندازہ لگایا. ایک یہی عزیز مصر، اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو اندازہ لگایا وہ بہت صحیح تھا. دوسرا وہ فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، جس نے انہیں مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنے پاس رکھ لیں، یہ شخص بہترین ہے، امانت دار ہے، طاقتور ہے. فرماتے ہیں اس کی مردم شناسی بھی کمال کی تھی اور اس کا اندازہ صحیح تھا. تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے بعد جو فاروق اعظم کا انتخاب کیا یہ بھی کمال تھا، کہ ان تین بندوں نے جو اندازے لگائے وہ 100% بلکہ اس سے زیادہ صحیح ثابت ہوئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا اندازہ بھی بہت درست نکلا، عزیز مصر کا اندازہ بھی بہت درست نکلا، اور سیدنا صدیق اکبر کا اندازہ بھی بہت ہی مناسب، بہت ہی درست، صحیح ترین نکلا، کہ یہ تین اندازے جو لگائے گئے مردم شناسی کے یہ قابل رشک تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں بظاہر یوسف علیہ السلام تکلیف میں ڈالے گئے، کنویں سے نکلے، غلام بنائے گئے، بازار میں بولیاں لگیں، بیچے گئے، عزیز مصر نے خرید لیا، لیکن یہ سارا ظاہری کام تھا. اصل کیا تھا؟ وَقَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ، یہ تو ہم نے سارے اسباب ظاہری بنائے، ما حصل اور نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے یوسف کو مصر میں پہنچا دیا اور ٹھکانہ اور بہترین جگہ عطا کر. جس سبب بھی پہنچے، مصر پہنچے، شاہی محل میں ان کی رہائش ہو گئی، شاہی پرورشگاہ میں ان کی تربیت ہونے لگی، خدام، نوکر، آرام، سب کچھ اور ایک تربیت جو ہے وہ بادشاہی سطح کی انہیں نصیب ہو گئی. کذالک مکننا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی. پھر ہم نے جو اپنی قدرت کی طرف سے جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی جائز، اسباب ظاہری اور دنیاوی تربیت کا سامان شاہی محل میں فرما دیا، باطنی تربیت اپنے دست قدرت میں تھی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے وہبی طور پر، ذاتی طور پر انہیں تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا، علوم نبوت سے سرفراز فرمایا، اور روحانی اور باطنی علوم کا خزانہ ہم نے انہیں دے دیا، ظاہری علوم کے ظاہری اسباب بنا دیے. عام آدمی کی نگاہ میں غلام ہو کر بک رہے تھے، ہم انہیں سلطان بنانا چاہتے تھے، ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنی بات پہ غالب ہے، قادر ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے ناآشنا رہتی ہے. لوگ مسبب الاسباب تک لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی، اسباب تک لوگوں کی نگاہ رہتی ہے. لوگ اسباب میں الجھے رہتے ہیں، انہیں بھول جاتا ہے کہ اسباب تو پردہ ہیں، پس پردہ کون ہے؟ اسباب تو ایک حجاب ہے، ظاہری نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ پس پردہ بھی ہے جس کی جھلک سامنے آ رہی ہے. تو وہ مسبب الاسباب تک اللہ کے بندوں اور نیک بختوں کی نگاہ پہنچتی ہے، لوگوں کی اکثریت اسباب میں الجھی رہتی ہے. اب بھلا یہ کیا بات ہے، اللہ کا ایک بندہ غلام ہو کر منڈی میں بک رہا ہے اور اسی ملک کا سلطان بن جاتا. تو فرمایا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے ان کی تربیت کرنا تھی، ان کی ظاہری تربیت شاہی محل کے سپرد کر دی، بادشاہ کے سپرد کر دی، باطنی تربیت ہمارے پاس تھی وہ ہم نے کر دی. ولما بلغ اشدہ واتینا حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. اور جب وہ بالغ ہو گئے, جوان ہو گئے, اپنی عمر کو پہنچ گئے, ولما بلغ اشدہ, جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے, بچپن لڑکپن مکمل ہو گیا, مکمل مرد بن گئے, جوان مرد بن گئے, آتینا حکمم و علما, ہم نے انہیں حکمت نبوت و علما اور علم بخشا, وکذلک نجزی المحسنین, اور اللہ کے مخلص بندوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب وہ اپنی عمر بلوغت کی عمر پوری کر چکے اور جوانی کو, صحیح جوانی کو خود با اختیار با ہوش و حواس اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوئے, تو ہم نے انہیں نبوت بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دی. نبوت تو خیر ایک وہوی چیز ہے جو کسب سے یا محنت سے نہیں ملتی, اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور ازل میں تقسیم ہو چکی ہے, اور نبی تخلیقی طور پر نبی پیدا کیے گئے. لیکن علم اللہ کی طرف سے عطا ہونا, علم کا معروف ذریعہ یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے, دیکھ کر, سیکھ کر, سن کر, پڑھ کر, یہ علم کے مختلف ذرائع ہیں. لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو اسے میرے خیال میں علم کہنا بھی صحیح نہیں ہے, یہ معلومات ہی ہیں. سن کر بھی معلومات جمع ہوتی ہیں, اخبار جمع ہوتی ہیں, پڑھ کر بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, دیکھ کر بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. علم چیزیں دیگر است. حقیقی علم وہ ہے جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے اور اس میں دوسرے کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا, اللہ دیتا ہے اور اللہ کا نبی لیتا ہے, اسے کہتے ہیں علم لدنی. وہ علم جو من جانب اللہ براہ راست عطا فرمایا جاتا ہے, اور یہ انبیاء کا خاصہ ہے. ہر نبی کو دنیاوی استاد کی ضرورت نہیں پڑی, ہر نبی کو اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا. علم لدنی کی خصوصیت یہ کہ یہ حقیقی علم ہوتا ہے, یہ چیزوں کے حقائق کو جانتا ہے. امت میں بھی کسی کو باتباع نبی نصیب ہو, جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں آتے وَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے اپنی طرف سے انہیں علم عطا کیا. خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے, بنی اسرائیل میں سے ایک ولی اللہ تھے اور اپنے عہد کے قطب مدار تھے. اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اور بعض اہل اللہ ان منازل بالا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وصال کے بعد ان کی روح ملکوتی شکل اختیار کر جاتی ہے, فرشتے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور جس طرح دوسرے فرشتے کائنات میں ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں, اللہ مالک الملک ان کی بھی کوئی ذمہ داری لگا دیتے ہیں, اور اس طرح خضر علیہ السلام کی ذمہ داری اس ضمن میں ہے. ان کی روح بھی بعد از وصال ملکوتی شکل اختیار کر گئی. اور آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پوچھ رہے تھے, ان کے بارے بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعد از وصال ان کی روح مبارک بھی ملکوتی شکل اختیار کر گئی تھی. اور اللہ کے بندے کتنے ہوں گے, اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. تو یہ علم جو من جانب اللہ انبیاء کو عطا ہوتا ہے اور با اتباع نبی ان کے خاص خاص امتیوں کو عطا ہوتا ہے, اسے علم لدنی کہتے ہیں. اور علم لدنی کا مالک جو ہے وہ علم ظاہری والے سے زیادہ نقطہ رس اور حقیقت شناس ہوتا ہے. علوم ظاہری والے کی نظر ان نقاط تک نہیں پہنچتی جہاں تک علم لدنی والے کی نگاہ پہنچ جاتی ہے, اور زیادہ حقیقت شناس ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم اپنے مخلص اور خلوص سے, دل سے اطاعت کرنے والے بندوں کو اسی طرح انعام و اکرام سے نوازا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ